بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. پروردگار عالم آپ تمام برادران اور خواہران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہمارا سلسلہ گفتگو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا اور ان خصوصیات کو ذکر کر رہے تھے کہ جن خصوصیات کی بنا پر پیغمبر اسلام تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں. اب اس میں تھوڑی سی عمومیت پیدا کرتے ہیں, یعنی پیغمبر اکرم کی کلن بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کریں, اگرچہ ان خصوصیات میں تقابل کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ایک خصوصیت جو پیغمبر اکرم کی قرآن ذکر کرتا ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نرم ضرور ہے, بہت زیادہ رأفت کے مالک ہیں پیغمبر اسلام. حتیٰ کفار جو ہدایت کی طرف نہیں آتے تھے پیغمبر اسلام کو بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا. قرآن مجید کی تعبیرات کے مطابق کہ مصطفیٰ یہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آتے آپ اتنے رحم دل ہیں کہ قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں, اپنے آپ کو مار دیں, صرف اس بات کے تأسف میں کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. سورہ کاف میں 6 نمبر آیت, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان لوگوں کے پیچھے, ان لم یؤمنوا بحاذا الحدیث اسفا, یعنی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اسفا, تأسف کرتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے کہ فقط اس بات کی بنا پر کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے, ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے, قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے, شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. یہ دیکھیں پیغمبر اسلام کی دلسوزی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کا قلب مبارک کتنا نرم ہے, کتنے رؤوف ہیں آپ. یہ ایک خاصیت. اسی کے ساتھ ساتھ درست ہے کہ قلب پیغمبر اکرم بہت زیادہ رؤوف ہے, لیکن صلابت وہ بھی اپنے عروج پر ہے, یعنی نرمی, رحمت, رأفت دو طریقوں سے ہوتی ہے. کبھی کبھار یہ نرمی, رأفت, رؤوف ہونا, بہت زیادہ دل سوز ہونا انسان کو انفعالی کیفیت میں لے کر آتا ہے. یعنی ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ رحم دل انسان پھر بہت ساری جگہوں پر ایسے موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو مواقف اختیار نہیں کرنے چاہیے, فقط اپنے اس انفعال کی وجہ سے ہر جگہ پر پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام درست ہے کہ نرمش رکھتے ہیں, رحم دل ہیں, رؤوف ہیں, لیکن جس جگہ پر صلابت اختیار کرنی چاہیے, سختی اختیار کرنی چاہیے, وہاں پر وہ صلابت بھی ہے, وہ سختی بھی ہے. اپنا اگر جو موقف ہے واقعاً اس موقف پر ڈٹ جاتے تھے. اب ایسے نہیں ہے کہ اس نرمی کی بنا پر وہ اپنے موقف سے ہاتھ ہٹا لیں, نہ, ان دونوں چیزوں کو جم کرنا کہ ایک طرف سے نرمش بھی بہت زیادہ ہو اور دوسری طرف سے صلابت بھی ہو، یہ بہت اہم ہوتا ہے. عام طور پر ہمیں یہ بہت کم نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، افراط و تفریط کا مرض بہت زیادہ ہے. بعض لوگ ہیں کہ جو ایک طرف کو لیتے ہیں تو اتنا آگے لے جاتے ہیں، اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ طرف دوم کو بالکل خراب کر دیتے ہیں. دوسرے اگر ان کے مقابل میں آتے ہیں تو دوسرا طرف لیتے ہیں، اتنا لیتے ہیں، اتنا لیتے ہیں کہ اس پہلے طرف کو خراب کر دیتے ہیں. یہ معمولاً ہماری کیفیت ہے. ہمارے پاکستان کے ماحول کو اٹھا کر دیکھیں، خود پاکستان کے ماحول میں آپ کو ایسے نظر آئے گا. بعض لوگ جو صرف نام کے ولایت اہل بیت کے نعرے لگاتے ہیں، مثلا میری مراد وہ ایک مخصوص قسم کا خطیبانہ ٹولہ ہے، مخصوص ایک ٹولہ، وگرنہ سارے خطیب بھی ایسے نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں. الا وہ لوگ کہ جو مکتب سے بالکل جاہل ہوتے ہیں، پھر مکتب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں خصوصیت سے. اب مثلا اہل بیت کی ولایت کے واقع سب کچھ ہے، اگر اہل بیت کی ولایت نہ ہو تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس موقف کو اتنا اٹھاتے ہیں، اتنا اٹھاتے ہیں کہ پھر آ کر اہل بیت کے مکتب کی خدمت کرنے والے مراجع مجتہدین، ہماری شخصیات، ان کو بھی بالکل خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ جو خدمت گزاران مکتب اہل بیت ہیں، یہ مکتب اہل بیت کے مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ نمونے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں آپ سے اور ہم سے، یہ نمونے آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں خود ہمارے معاشرے کے اندر. ایک یہ گروہ ہے. دوسرا ایک گروہ ہے، وہ جب ان مراجع اعظام اور ان بزرگان اور ان خدمت گزاران مکتب اہل بیت کی حمایت کرنے پر آتے ہیں تو اس طریقے سے حمایت کرتے ہیں، اس طریقے سے حمایت کرتے ہیں کہ عام لوگوں میں یہ تأثر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ خود ائمہ معصومین کی طرح ہیں. اللہ گویا کی تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں. حتیٰ بعض وہ چیزیں کہ جو ظاہر میں ہمارے معاشرے کے اندر اہل بیت اطہار کے مختصات میں سے سمجھی جاتی ہے، ان مختصات کو بھی ادھر لے کر جانا شروع کر دیتے. خوب وہ تفریطی تھا کہ بالکل نہیں مان رہا تھا، یہ افراطی ہے. یہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ درمیانے بیلنس اختیار کرنے والے بالکل نہیں ہیں کہ جو وسطی اور بیلنس میں آئیں، وسط والی کیفیت میں، کہ درست ہے کہ مکتب اہل بیت میں ولایت اہل بیت کی جو تأکید ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں ہے یہ کہ جو اسی مکتب اہل بیت کے خدمت گزار ہیں، جو اسی مکتب اہل بیت کے محافظین ہیں، ہم لوگ آ کر ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ بھی غلط ہے. اور ادھر سے یہ بھی غلط ہے کہ یہ جو خدمت گزار ہیں اس مکتب کے، آپ ان کو اس فاز میں لے کر جائیں جو اہل بیت اطہار کا فاز ہے، اس فاز میں لے کر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ خود یہ اس پر راضی ہے، خود بھی اس پر راضی نہیں ہے. تو یہ درمیانی کیفیت اختیار کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، بہت ضروری ہے. یا ایک اور مثال بھی دوں، کیونکہ آج کل چل بھی رہا ہے، جیسے مثلاً خود اتحاد بین المسلمین. اب اتحاد بین المسلمین ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا. بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بالکل اتحاد بین المسلمین کے نعرے سے ہی چڑھتے ہیں، بھائی یہ کیا ہو سکتا ہے، ہمارا فلاں 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 لوگوں کے ساتھ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے، لہذا اس چیز کا سرے سے انکار کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو داعی اتحاد قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ اتحاد کے معنی کو وہاں تک توسعہ دے دیتے ہیں، وہاں تک وسعت دے دیتے ہیں، وہاں تک لے کر جاتے ہیں جہاں تک خود اس اتحاد کے ہمارے زمانے کے اندر منادی امام راحل مرحوم یا مقام معظم راہبری بھی نہیں ہے. ان لوگوں نے پھر اتحاد کو اتنا آگے بڑھا دیا، یعنی بیلنس بالکل نہیں. ایک بندہ کہہ رہا کہ اتحاد صرف ڈھونگ ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ غلط بات ہے. کیوں نہیں ہو سکتا اتحاد؟ ہمارے اتنے مشترکات ہیں، ہم مسلمانوں کے اتنے مشترکات ہیں، ان مشترکات پر ہم لوگ کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ بعض لوگ ایسے ہیں پھر اتحاد کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنے مکتب کے مختصات سے بھی ہاتھ ہٹا لیں. اب یہ تصویر بھی غلط ہے. مثال دوں میں تھوڑی سی ایک بات، کیونکہ یہ آج کل ایام بھی ہیں لہذا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دو تین باتیں عرض کروں. اگر شہید مرزا مطہری اپنے آثار میں ایک جگہ پر اتحاد کا معنی کرتے ہیں کہ یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین، اسے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آغا شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ اتحاد کا ایک معنی غلط ہے، جو نہ ہمیں پسند ہے، جو نہ ہم اتحاد اس طریقے سے کر سکتے ہیں، نہ سامنے والے اس طریقے سے اتحاد کر سکتے ہیں. وہ اتحاد کا غلط معنی یہ ہے، اتحاد کا غلط معنی یہ ہے کہ آپ کہیں دو گروہ، دو مذہب، دو مکتب فکر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں. یعنی کیا؟ یعنی ایک مکتب فکر فرض کرے الف ہے اور دوسرا مکتب فکر با ہے. اب اتحاد کا معنی آپ یہ کریں کہ جو مختصات اور امتیازات مکتب الف کے ہیں، وہ الف اپنے ان مختصات اور امتیازات اور خصوصیات اور منفردات کو چھوڑ دے، اسی طریقے سے مکتب بے کے جو خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، منفردات ہیں، وہ ان کو چھوڑ دے، پھر مکتب الف اور مکتب با کے درمیان جو مشترکات ہیں ان پر جمع ہو جائے. آغا شہید مرزا مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتحاد کا معنی بالکل غلط ہے. اتحاد بین المسلمین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام اسلامی فرقے اپنی خصوصیات کو ختم کر کے فقط مشترکات پر جمع ہو جائیں. یہ اتحاد کا غلط معنی ہے، اس کو کوئی فرقہ تسلیم نہیں کرے گا. سادہ سے الفاظ میں کہوں، اتحاد بین المسلمین کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ شیعہ اپنے خصوصی عقائد سے ہاتھ ہٹائے اور سنی اپنے خصوصی عقائد سے ہاتھ ہٹائے. جو ان کے خصوصی عقائد ہیں ان عقائد کو ختم کر دیں اور جو مشترک عقائد ہیں فقط وہ رکھیں. یہ اتحاد بین المسلمین کا غلط معنی ہے. کبھی بھی اتحاد بین المسلمین کا معنی یہ نہیں ہے، جب میں کسی سنی بھائی سے کہتا ہوں کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے خصوصی اعتقادات چھوڑ دو. یا ایک سنی بھائی جب کسی شیعہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ شیعہ اپنے خصوصی اعتقادات کو چھوڑ دے. یہ غلط ہے، یہ اتحاد نہیں ہے. متاسفانے، صد متاسفانے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں بس جو اتحاد کے دائی بنتے وہ کہتے ایسے نہیں ہیں، لیکن ان کا عمل اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یعنی اتحاد بین المسلمین کہ اگر ہم دائی ہیں تو اپنے اوپر فرض قرار دیا ہوا ہے کہ شیعوں پر ہر طریقے سے تنقید کرنی ہے. بھئی یہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ اصلاح کریں، اصلاح کے لیے آگے بڑھیں، جو غلط چیزیں ہیں آپ ان کی طرف متوجہ کریں، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ابھی اتحاد کے نام پر آپ آئیں اور شیعہ جو اعتقادات ہیں آہستہ آہستہ ان کو بھی ہٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ تأثر دینا شروع کر دیں کہ شیعوں کے یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، فلاں کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، فلاں کام وہ غلط ہو رہا ہے. ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تأثر کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اطاعت کے لیے کام کریں یعنی کیا؟ اطاعت کے لیے کام کریں یعنی یہ مقصد ہے کہ جو شیعہ اعتقادات ہیں آپ ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیں، یعنی جو شیعہ مختلف شعائر اور رسومات کو انجام دیتے ہیں آپ ان کو فقط غلط انداز سے پیش کریں۔ خوب یہ کون کہتا ہے آپ کو اطاعت کا یہ معنی ہے؟ یا آپ اپنی طرف سے جتنے مفروضے بنا سکتے آئے دن نئے نئے مفروضے بناتے جائیں اور پھر اپنی طرف سے صغرا کبرا بنا کر پھر اس کو آ کر شیعوں پر فٹ کرنا شروع کر دیں۔ یا مثلا ایک رسم چل رہی، اس رسم کے اندر دو تین جگہوں پر کچھ افراد نے خرابی کی، اب آپ آئیں اور اس کو پورے مکتب کی طرف منسوب کر کے کلن پورے مکتب کی ریڑھ نکالنا شروع کر دیں۔ اب اس چیز کی کون اجازت دیتا ہے آپ کو؟ اس سے تو انتشار پھیلتا ہے، اور اس اطاعت بین المسلمین سے تو امام خمینی بھی راضی نہیں تھے۔ اللہ امام خمینی کو چھوڑیں، اس اطاعت بین المسلمین سے تو اہل بیت راضی نہیں، خدا راضی نہیں کہ آپ آئیں اور ایسا تأثر دینا شروع کر دیں۔ یہ تو غلط بات ہے۔ اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو اچھے طریقے سے اصلاح کریں۔ بہرحال میں یہاں پر زیادہ رکنا نہیں چاہ رہا۔ اتحاد بین المسلمین کا درست معنی یہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر مکتب فکر اپنے اپنے اعتقادات پر رہتے ہوئے مشترک دشمن کے خلاف اپنے مشترکات کو پررنگ کرے۔ یہ اتحاد بین المسلمین کا معنی ہے کہ جو امام خمینی بھی بیان کرتا ہے، آغا شہید مرزا مطہری بھی جو اس کے شاگرد ہیں، اس کے افکار کے مفسر ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے بیان کرتا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا معنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا ایک مشترکہ دشمن ہے، اس مشترکہ دشمن کے مقابلے میں آپ لوگ اپنے مشترکات پر جمع ہوتے ہوئے اس مشترکہ دشمن کے خلاف مشترکہ لائے عمل اختیار کریں۔ لیکن کبھی بھی یہ توقع نہیں ہے کہ جو الف مذہب ہے، الف مکتب ہے، وہ اپنی خصوصیات کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے مختصات کو چھوڑ دے۔ یعنی میں جو اتحاد بین المسلمین کا دائی ہوں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت برادران اپنے خصوصی اعتقادات چھوڑ دے۔ نہ کسی اہل سنت بھائی کو یہ توقع ہے کہ میں جب ان کے ساتھ اتحاد کر رہا ہوں میں اپنے خصوصیات اور امتیازات کو چھوڑ دوں، یا میں اپنے مکتب کے بعض اعتقادات سے ہاتھ ہٹا لوں، بالکل نہیں۔ ہاں یہ ہے علنی طور پر کسی کے جو مقدسات ہیں، علنی طور پر ان مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے تاکہ شغاف نہ پیدا ہو جائے۔ یہ بعض چیزیں اپنی جگہ پر بالکل روشن ہے، لیکن یہ کیا روش چلی ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ جو بندہ اتحاد بین المسلمین کا مخالف ہے وہ اس چیز پر لگا ہوا ہے کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں کو مانتے ہم نہیں مانتے، ہم فلاں کو مانتے وہ لوگ فلاں کو نہیں مانتے۔ خوب یہ منطق بھی غلط ہے۔ آپ نے چند ان چیزوں کو دیکھا کہ جن میں آپ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ ان مشترکات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کتنے مشترکات ہیں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان؟ اور پھر اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک مشترکہ دشمن ہے جو آپ کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، وہ انہی چیزوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگوں کو ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں آتا؟ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ مشترکہ دشمن ہمارے انہی اختلافات کو بہت زیادہ کھول کر، بہت زیادہ ہوا دے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرواتا ہے۔ خوب پھر بعد میں جا کر وہ خود بہترین طریقے سے فائدہ لیتا ہے۔ تو جو بندہ اتحاد بین المسلمین کا مخالف ہے، خوب اس کو اس نقطے پر سوچنا چاہیے کہ مشترکہ باہر والا دشمن اسی چیز کا فائدہ لے رہا۔ لیکن ہمارے اتحاد بین المسلمین کے جو بعض دوستان مخالف ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آ کر جو اتحاد بین المسلمین کی ترویج کرتے ہیں، وہ غلط انداز سے ترویج کرتے ہیں۔ اللہ کسی بزرگوار کے بقول کسی بھی نظریے کو اگر ضعیف کرنا ہو تو اس نظریے کی بری تفسیر بیان کرو، اس کی بری تبیین سامنے لے کر آؤ. کسی بھی نظریے کی بری تبیین برے طریقے سے بیان کرنا خود اس نظریے کو خود بخود خراب کر دے گا. آپ کسی بھی نظریے کو، چاہے وہ نظریہ حق کیوں نہ ہو، اس نظریے کا برا دفاع کریں، بری تفسیر کریں، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے یہی کافی ہے. آپ کی بری تفسیر کرنا، آپ کا برا بیان کرنا خوب اس نظریے کے تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے دیگه. اور کسی دشمن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین کو بھی اگر خوبصورت طریقے سے ہم لوگ بیان کرتے، اچھے طریقے سے بیان کرتے، جو اس کے خد و خال ہیں ان کو خوبصورت طریقے سے کھولتے، یہ جو منادی اتحاد ہیں جس طریقے سے وہ لوگ بیان کرتے، امام رحمت اللہ علیہ، آغا مطہری یا جتنے بھی اور بزرگان ہیں، وہ جس طریقے سے اس کے خد و خال بیان کرتے، ان خد و خالوں کو اگر انسان بیان کرے تو عین عقل کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، ہر انسان آرام سے اس کو قبول کرے گا، کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہماری تبیین غلط ہوتی ہے. جو بیچارے ہمارے دیہاتوں کے سادہ سے مومنین ہیں، وہ آپ کے ان بیانات سے ایسے سمجھتے ہیں کہ اتحاد کے نام پر آپ ان کے مذہب کو ان سے چھیننا چاہتے ہیں. خوب آپ نے بھی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جو ہمارے سادہ سے بیچارے مومنین کے اعتقادات ہیں ان کو تضیف کر کے رہنا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم لوگ کیوں الجھتے ہیں. مثلاً اعلیٰ، مجھے کرنا نہیں چاہیے لیکن بالآخر کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے آج کل کے مسائل ہیں، مجبور ہوں کہ میں ان دو تین باتوں کو بھی عرض کروں. مثلاً ہمارے معاشرے کے اندر حضرت مختار غیر معصوم شخصیات کے درمیان شہامت، شجاعت کا ایک سمبل ہے، ایک نماد ہے، ایک نمونہ ہے. غیر معصوم شخصیات میں شہامت، شجاعت، انتقام اس کے لیے سمبل ہے، نماد ہے. یہ ہمارے عام شیعوں کا اعتقاد ہے اس طریقے سے. اچھا، تاریخی اعتبار سے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیات کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہو، لیکن آیا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے دین اسلام کا کہ جس سے دین اسلام، تشیع کے اصول و فروع اسی سے وابستہ ہیں؟ یعنی جب تک آپ مختار ثقفی کی شخصیت کو خراب نہ کریں آپ کا دین پابرجا نہیں ہوتا. آپ کے دین کے قیام کے لیے بس یہ ضروری ہے کہ مختار کا بیڑا غرق کرو. جبکہ تاریخی اعتبار سے جن اسناد کی تحت، جن باتوں کی تحت آپ بیان کرتے ہیں، محققین ان کی تضیف کرتے ہیں، نہ سند کے لحاظ سے ان کی کوئی بنیاد ہے، نہ دلالت کے اعتبار سے ان کی کوئی بنیاد ہے. خوب اور کچھ نہ صحیح، اور آپ کو زحمت نہیں ہوتی، حد اقل معجم و رجال للحدیث سید خوئی کی اٹھا کر دیکھے، اسی کے اندر ان تمام روایات کو جم کرتے اور جر و تعدیل بیان کرتے کہ بابا جو مختار ثقفی کی تضعیف کے بارے میں روایات، اولا ان کی سند دیکھے، سند ندارت، بعض کی دلالت دیکھے، اور اس کے علاوہ آپ خود یہ سوچے کہ وہ جو اس زمانے میں بنی امیہ کی پائیگاہ بنی ہوئی تھی، جنہوں نے امیر المومنین کو نہیں چھوڑا، امیر المومنین کے بارے میں کیا کیا ان لوگوں نے لکھ دیا، تو امیر المومنین کے بعد شام والوں کو سب سے بڑا نقصان دینے والا مختار ثقفی تھا. جنگ صفین کے بعد شام والوں کو جو سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا اس وقت تک، وہ مختار ثقفی تھا. خب جو امیر المومنین کو نہیں چھوڑتے اس کے خلاف اتنی الٹی سیدھی احادیث گھڑ لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختار کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا جنہوں نے اتنا ان کو نقصان دیا؟ لیکن میں پھر بھی ان تمام تحقیقی باتوں سے بھی ہاتھ ہٹا لوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر پھر بھی آپ کیوں لگ گئے؟ ہمارا ایک عامی سادہ سا مومن مختار کے بارے میں ایک اچھا عقیدہ رکھتا ہے بیچارہ. خوب آپ ضروری ہے کہ انتشار پھیلانے کے لیے حتمن اس کو ہٹ کریں، جبکہ تاریخی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے کوئی بنیاد بھی نہیں ہے آپ کی بات کی. چند ادھر ادھر مخالفین کی کتابوں کی روایات کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر، آپ آ کر ایک جو ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے عام شیعہ مومنین میں، اس کو خراب کرنا شروع کرتا ہے. خوب یہ انتشار پھیلانا ہے. ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے ہاں بہت زیادہ خرافات پائے جاتے ہیں، تو بہت اچھے طریقے سے آپ آئیں، آرام آرام سے آئیں اور ان کی اصلاح کریں. اللہ معاف کیجیے گا، الکلام و یجر الکلام کی بنا پر میں کہاں سے کہاں نکل گیا، لیکن یہ ضروری سمجھ رہا تھا کہ ان کی طرف تھوڑے سے تذکرات کی طرف اشارہ کروں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ مصیبت آ رہی ہے، آج کل بہت زیادہ یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. بہرحال خداوند متعال ہمیں توفیق دے کے افراط و تفریط کے مرض سے بچیں، نہ بالکل ادھر نہ بالکل ادھر، جو وسط معتدلانہ راستہ ہے اس راستے کو اختیار کریں. اس راستے کو واقعی اگر صحیح طریقے سے ہم تبیین کریں، اختیار کریں، تو عام مومن بھی آپ کے ساتھ ہے. اور یہ تو میں نے بارہا اپنے گزارشات میں عرض کیا ہے کہ ہمارا عام سادہ سا مومن واقعی ایک پاک فطرت والا انسان ہے. چند بندوں کو دیکھ کر آپ کلن سب لوگوں کا رگڑا نکال دیں، یہ درست عمل نہیں ہے. یا بسا اوقات آپ عام بندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بڑی بڑی شخصیات کے خلاف بھی جسارت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے خلاف ہیں. اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ایسے عمل انجام دیتے ہیں جن سے ان کی تقویت ہوتی ہے. خطبہ پڑھتے ہوئے حمد کے بعد آل بیت پیغمبر اکرم کو ہٹا کر خود ڈائریکٹ امام خمینی اور مقام معظم رہبری کو لے کر. خوب ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کے اندر پھر یہ عام مومن سے کیا سمجھے گا؟ یا آپ ولایت فقیہ کی اتنی گندی تبیین کریں کہ سامنے والے کی طرف یہ تاثر جائے کہ یہ اب اس ولی فقیہ کو وہی امام معصوم سمجھتا ہے، تو وہ کب بندہ ولایت فقیہ کی طرف آئے گا؟ ولایت فقیہ کو بھی اگر خوبصورت طریقے سے بیان کریں تو بہترین نظریہ ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگوں کی گندی تبیین عام مومنین کو اس نظریے سے دور بھگا رہی ہے. بہرحال خداوند متعال میں توفیق دے کہ درست تبیین کریں. بہرحال میں بات کر رہا تھا پیغمبر اسلام کے بارے میں، کہ پیغمبر اسلام کا قلب، آپ کا دل در عین حال کے نرم تھا، لیکن صلابت بھی تھی، نرمی بھی تھی صلابت بھی تھی. نہ بالکل اس طریقے سے تھے کہ سب کو بھگا دے، نہ بالکل اس طریقے سے تھے کہ سب کو اپنے گرد جمع کر دے. نہ پیغمبر اکرم اپنے موقف، اپنے نظریے اور جو پیغام خداوند متعال کی جانب سے لے کر آئے، در عین حال کے اس پر بالکل محکم موجود تھے، لیکن نرمش بھی تھی. یہ جیسے قرآن مجید میں دیکھتے کہ قرآن مجید کو خدا آسان کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت لینے کے لیے بالکل آسان بنایا ہے، میسر ہے تم لوگوں کے لیے. لیکن آسان کے ساتھ ساتھ اسی قرآن کے لیے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب تم پر ایک قول ثقیل وزین نازل کرنے والے. آسان ہے لیکن وزین ہے. عیناً یہی پیغمبر اسلام کے لیے بھی ہے. پیغمبر اسلام بھی اسی طریقے سے، یعنی رسول گرامی اسلام رحمت ہے، رأفت ہے، ایک نرمش رکھنے والے ہیں، ایک ایسی ذات ہے جو سب کے لیے ایک انفعالی کیفیت، درد کی کیفیت ہے اس کے اندر، واقعاً ایسے پیغمبر اسلام. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود خود پیغمبر اکرم کی رسالت خدا کی جانب سے منت ہے. منت، یہ منت اور عربی زبان میں جو منا، یہ ہمارے ہاں جو منت استعمال ہوتی ہے اسے فرق کرتا ہے. عربی زبان میں منت اور منا وہاں پر ہوتا ہے کہ ایک ایسی سنگین اور وزین نعمت کہ جس کو اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہو، اس کے لیے لفظ منا استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی نعمت ہے اتنی وزین ہے کہ اس کو اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. یہ خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کے لیے فرمایا. سورہ آل عمران میں آپ دیکھتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. من پیغمبر اکرم کی رسالت منت ہے، بہت وزین نعمت ہے، سنگین نعمت ہے، اس کو حمل کرنا، اس کو اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہے. ایک طرف سے وزین ہے، لیکن دوسری طرف سے آپ پیغمبر اکرم کو دیکھیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سورۃ توبہ کے اندر 128 نمبر آیا. ایک طرف سے پیغمبر اکرم منت ہے، اس نعمت کو اٹھانا بہت مشکل ہے، سنگین ہے، لیکن دوسری طرف سے مؤمنین کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے مؤمنین کی نسبت سے. ان دونوں چیزوں کو پیغمبر اکرم کی ذات کے اندر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ واقعاً رسول اللہ کی ایسی ذات ہے. ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں یہی مشکل ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو جمع نہیں کر پاتے، وگرنہ اگر ان دونوں چیزوں کو ہم لوگ جمع کریں کہ نرمش بھی ہونی چاہیے لیکن اس نرمش کے ساتھ ساتھ صلابت بھی ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید کا اسلوب بھی یہی ہے، خداوند متعال کی بھی سنت اور دع بھی یہی ہے. خوب صفات جلالیہ اور جمالیہ کیا ہے؟ خوب نرمش بھی ہے، جلال بھی ہے. ان دونوں چیزوں کو انسان ساتھ ساتھ لے کر چلے. اور مکتب تشیع میں بھی یہی دونوں چیزیں ہیں کہ خدا، آئین خدا کے ساتھ محبت، دشمن خدا، دشمن آئین، آئین خدا کے دشمن سے نفرت. اسی چیز کا نام تولی اور تبری ہے. تولی و تبری بھی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے جو تبری کو، تبرے کو گالی کے معنی میں استعمال کرتا ہے. نہ 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 نہ، تبری یعنی یہی، خدا، آئین خدا کے دشمن سے دوری، بیزاری، خدا، آئین خدا سے محبت، تولی. ان دونوں چیزوں کو اگر انسان جمع کرے تو واقعاً مکتب کے لیے مفید انسان واقع ہو سکتا ہے. اور یہی پیغمبر اکرم ہے کہ پیغمبر اکرم کی بعثت منت بھی ہے اور پیغمبر اکرم صلابت بھی اس طریقے سے رکھتے ہیں. بہرحال کہ یہاں پر میں زیادہ رکا اور ایک اور خصوصیت کی طرف جلدی میں اشارہ کرتا ہوں، پیغمبر اکرم کے اخلاق کی عظمت. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. قرآن مجید جو اس تمام دنیا وما فیہا کے بارے میں کہتا ہے یہ قلیل ہے، متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا قلیل ہے، یہ سراسر دنیا، اتنی دنیا، لیکن قرآن اس کو کہتا ہے کہ نہ یہ قلیل ہے. یا شیطان کہ جس کے وسوسوں نے پوری کائنات کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، انسانوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا یہ جو قید دھوکا ہے یہ بالکل ضعیف ہے. ان تمام چیزوں کو قرآن خدا قلیل ضعیف قرار دیتا ہے، لیکن وہی خدا جب پیغمبر اکرم کے خلق اور اخلاق کی طرف آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر، تم اخلاق عظیم کے مالک. ایک مرتبہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو خطیبانہ ہوتے ہیں، خطیب آ کر کہتا ہے، دوسری مرتبہ نہ 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 خدا کہہ رہا ہے عظیم. خوب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمت ہے. اور قرآن اس چیز کو عظیم سمجھتا ہے، اس چیز کو عظمت دیتا ہے. لیکن ہم لوگ جو مادیات میں بھرے ہوتے ہیں، یہ آتا اس زمانے کے جو مشرکین ہیں جن کی نگاہ مادیات والی تھی، جہاں پر زیادہ پیسے دیے اس کو عظیم سمجھنا شروع کر دیتے. اصلاً قرآن نقل کرتا، ایک اعتراض ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا تھا، کسی کو نبی بنانا تھا، تو فلاں بندہ جو اتنا پیسے والا ہے اس پر کیوں نازل نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں نبی بنا. سورہ زخرف کی 31 آیت میں آپ دیکھتے ہیں، لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، جو ہمارے ان دونوں قریوں میں سب سے بڑا عظیم انسان ہے، اس پر یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا. العظیم سے مراد پیسے والا ان کی نظر میں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہ، عظمت اس چیز میں تھوڑی چھپی ہوئی ہے. عظمت پیسے کی چیز تھوڑی ہے، مال دولت کا نام عظمت تھوڑی ہے. عظمت انک لعلی خلق عظیم، عظمت وہ ہے جو اخلاق کے ساتھ تعلق رکھے. اچھا، ایک اور خصوصیت جو قرآن مجید پیغمبر اسلام کے لیے ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی عجب ہے کہ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھے، خدا غنی خود اپنے آپ کو کہتا ہے، غنی خدا ہے، غنی خدا ہے. لیکن اسی صفت غنی کو خداوند اکرم، خداوند متعال پیغمبر اسلام کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. معمولاً جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو خدا کہتا ہے کہ فقیر ہیں، فقر محض ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ، غنی فقط خدا ہے. لیکن سورہ توبہ کے اندر دیکھے، خداوند متعال اس صفت غنی کو پیغمبر اکرم کی طرف بھی منسوب کرتا ہے. اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، ان کو اللہ اور اس کا رسول غنی بنا دے گا. اغنا، غنی کی صفت جو خود اپنے لیے رکھی ہوئی ہے خداوند متعال نے، یہ صفت پیغمبر اکرم کی طرف بھی منسوب کرتا ہے. عجب مقام ہے، عجب منزلت ہے. وہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، خود اسی رحمت کو پیغمبر اکرم کے وجود کی طرف بھی منسوب کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ رحمت عمومی جو ہر چیز پر ہے. ورحمتی وسعت کل شے، اسی رحمت کے لیے پیغمبر اکرم کے بارے میں خطاب ہوتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب، یہ خداوند متعال اپنے حبیب کی نسبت سے مختلف خصوصیات بیان کرتا ہے. بہرحال معاف کیجئے گا، آج کچھ ہمارے معاشرے کی بھی چند باتیں ہوئیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بحث کو آگے بڑھائیں گے، پیغمبر اکرم کی سیرت کے دوسرے رخوں کو پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ 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 وبرکاتہ.